خالق کی تلاش میں روشنی اور اندھیروں میں بھٹکتا مسافر انسان، ابھی اسے اور کتنا سوچنا ہے؟
اگر فنون لطیفہ کا مقصد صرف انسان کی جمالیاتی حس کو تسکین پہنچانا ہے تو پھر مذہب کا اس پر اعتراض ٹھیک ہے کہ نہیں؟
تمام واقعات اگر فطری اسباب کے تحت ہی صادر ہوتے ہیں تو پھر ستاروں کی گردش قابو میں رکھنے والا کوئی خدا ہے کہ نہیں؟
ابھی اسے اور کتنا کھوجنا ہے؟
مذہب تبدیل نہیں ہوتا، امر کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں؟
ابھی اسے کس کس کو پوجنا ہے؟
اگر دین کا مقصد موت کے بعد صرف جنت کا حصول ہے تو آج کی عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر ہے کہ نہیں؟
میرے سارے کمپرومائزز،
میری ساری اخلاقیات،
میری ساری عبادات آخرت میں صرف الفاظ ہی رہ گئے تو؟
اس کی یہ جستجو ختم ہوگی کبھی؟ غامدی.
ناظرین، پچھلے پروگرام میں فنون لطیفہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. جاوید صاحب، پچھلی مرتبہ آپ نے یہ فرمایا کہ احادیث کے ذخیرے کو جب، جیسے کہ آپ اپنے اصولوں کے مطابق دیکھتے ہیں اور قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں، ان کے تمام مجموعے کو سامنے رکھ کر جب آپ اس پر نظر ڈالتے ہیں، تو آپ اس میں سے یہ بات اخذ نہیں کرتے کہ ایک جاندار جو ہے اس کی تصویر جو ہے وہ ممنوع ہے اور غیر جاندار جو ہے اس کی تصویر جو ہے وہ جائز ہے. اس کی کچھ وضاحت آپ
میں پہلی بات تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ بات کہ جاندار کی تصویر ممنوع ہے اور غیر جاندار کی جائز ہے، یہ کسی حدیث میں بیان نہیں ہوئی. یہ اصل میں سیدنا عبداللہ بن عباس کا استنباط ہے. یعنی یہ نہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس طریقے سے کہی ہے، بلکہ جو بات روایت کے اندر ہے اگر اس سے ہی استنباط کرنا ہے تو اس میں تو سب سے بڑھ کر غیر جانبدار کی تصویر ممنوع قرار پا جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ لوگ جو خدا کی تخلیق کے مشابہ تخلیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بدترین عذاب دیا جائے گا. یہ کوئی ایک ذرہ تو بنا کے دکھائیں. فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّا وَلْيَخْلُقُوا شَيْرًا، یہ جو کا ایک دانہ تو بنا کر دکھائیں، ان میں سے کون سی چیز جاندار ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس کی بات نہیں سمجھی گئی. در حقیقت وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ وہ تصویریں جن کے اندر روح مانی جاتی ہے، جن کو تم پرستش کے لیے بناتے ہو اور نافع اور زار سمجھتے ہو، اس طرح کی کوئی تصویر نہیں بنانی چاہیے. اس کو بالکل غلط سمجھ لیا گیا. ورنہ مجھے یہ بتائیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو جس جگہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں وہاں مثال دے رہے ہیں ذرے کی اور جو کے دانے کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایسی تصویریں بنا رہے تھے جن کو وہ نافع اور زار سمجھتے تھے، جن میں روح مانتے تھے، جن کی پرستش کرتے تھے،
جانداری کے اندر ہوگی نا جی؟
ظاہر بات ہے جاندار کے اندر ہوگی، لیکن بے جان میں اگر روح مان لی جائے. آپ نے فرض کر لیجئے کہ ایک تصویر بنائی ہے اور اس تصویر کے بارے میں یہ خیال کیا آپ نے کہ اس تصویر کے ذریعے سے مجھے نفع پہنچے گا، اس تصویر کے ذریعے سے مجھے نقصان پہنچے
یعنی
گا.
بے جان کی
میں اگر اس تصویر کے سامنے سر سجدہ ہوتا ہوں تو اس سے مجھے کسی کا التفات حاصل ہوگا.
جس
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو زندہ سمجھ کے ماننا، جیسے درختوں کی تصویریں ہیں. مثال کے طور پر پیپل کے بارے میں ہندوستان میں بہت سے لوگ وہی تصورات رکھتے ہیں جو تصورات عام طور پر اسلام کے بارے میں رکھے جاتے ہیں. تو ہر وہ چیز جس کے اندر یہ چیز پائی جائے گی، یہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے اس آدمی کو توجہ دلائی ہے. یہ کہا ہے کہ ایسی چیزوں کی تصویریں بنا لو جن چیزوں کے بارے میں اس طرح کا کوئی تصور عرب میں نہیں پایا جاتا. ظاہر ہے کہ وہ اس آدمی کو عرب کے پس منظر میں بتا رہے ہیں. تو یہ پہلے اس بات کو آپ سمجھیے اچھی طرح سے، اور پھر اگلی بات میں آپ
جاوید صاحب اس بات کو جاری رکھتے ہیں. میں طاہر صاحب چاہوں گا کہ آپ اس بات پر تبصرہ کریں کہ جاوید صاحب کے نزدیک تو اصل میں غیر جاندار چیز بھی جو ہے اگر اس کے بارے میں یہ تصورات موجود ہوں کہ وہ نافع اور زار ہے اور اس سے شرک کے، تو اس کو بھی ممنوع کیا جا سکتا ہے. لیکن
اس بنیاد کو اگر لیا جائے، میں شرک کی بنیاد کی نفی نہیں کر رہا. یہ بنیادیں ساری اس وقت موجود تھیں، وہ مورتیوں میں شرک ہوتا تھا، تصاویر میں ہوتا تھا، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. میں نے پچھلی مرتبہ یہ عرض کیا تھا کہ وہ حکم جو ہے وہ جاری رہے گا یا نہیں رہے گا، ایک تو وہ بنیاد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسی کو بنیاد بنایا جائے تو کیا آج دنیا سے شرک ختم ہو چکا ہے؟ آج ہندوستان میں مورتیوں کو نہیں پوجا جا رہا، تصاویر کے ذریعے سے پرستش نہیں ہو رہی، درختوں کی پوجا نہیں کی جا رہی. جب آج بھی ہو رہی ہے اور اس سے زیادہ ہو رہی ہے جتنی اس دور میں تھی، اس اعتبار سے بھی تصویر کو ہمیں لا محالہ جو ہے وہ غلط قرار دینا پڑے گا. اب دوسری بات یہ کہ اس کی اجازت کیوں ہے، تو فہم صحابی جب اس پہ، اب اس پہ کسی بھی صحابی کا اختلاف سامنے نہیں آیا جو ابن عباس نے فتویٰ دیا ہے، تو اس کے اوپر ان کا اتفاق ہو گیا. لہذا صحابہ کرام کے اتفاق سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت نے اس بات کو نہیں روکا. اگر یہ بھی اسی طرح سے حرام ہوتی تو دیگر صحابہ فوری اس پہ اعتراض کر دے کہ یہ بات نہیں ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چیزوں کی گنجائش انہی چیزوں کے بارے میں ہے جن میں روح یا جان اس طرح کی چیز نہیں ہے. دیگر چیزوں کے بارے میں دین کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے بچائیں.
میں چاہوں گا کہ بنیادی دلیل کے اوپر کم از کم جائے صاحب اپنا تبصرہ
بتایا آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب باتوں کو سامنے رکھا جائے گا نا. اب دیکھیے میں کیا کروں گا، میں یہ کروں گا کہ چونکہ روایات میں ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی, اس کا سیاق سباق کیا تھا, پس منظر کیا تھا, کیا چیز زیر بحث تھی, یہ الفاظ میں بیان نہیں ہوتا, تو تمام روایات کو جمع کروں گا. جب تمام روایات کو جمع کروں گا تو میں یہ دیکھوں گا کہ قرآن نے مجھے حرمتوں کی بنیادیں جو بیان کی ہیں کیا وہ یہاں پائی جاتی ہیں. تو میں آپ سے عرض کروں کہ آپ ان تمام روایات کو اگر جمع کریں, اور یہی حدیث کو سمجھنے کا صحیح طریقہ ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے حدیث سے دین سمجھنا ہے یا نہیں سمجھنا, مسئلہ یہ ہے کہ کیسے سمجھنا ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب روایات کو آپ جمع کرتے ہیں تو جگہ جگہ ان میں یہ الفاظ آتے ہیں, حاذہ الصور تلک الصور, آپ عربی جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ تصویریں, اس نوعیت کی تصویریں. اس لیے یہ علی الاطلاق حرمت ہے ہی نہیں, یہ در حقیقت ان تصویروں کی حرمت ہے جو اس وقت سامنے موجود ہیں. یہ تلک الصور ہیں, یہ حاذہ الصور ہیں. لہٰذا جب تمام روایات کو آپ جمع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ مشرکانہ پہلو موجود تھے. آپ عرب کی تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہاں مشرکانہ تصویریں بنائی جاتی تھیں, اسنام بنائے جاتے تھے, اوثان بنائے جاتے تھے, انداد بنائے جاتے تھے. یہ تمام ان تصویروں کے بارے میں الفاظ عربی زبان میں بولے جاتے ہیں, یا ان مجسموں کے بارے میں جن کی لوگ پرستش کرتے تھے. یہ بالکل ایک عام چیز تھی. آپ نے اس سے پہلے ایک روایت کا ذکر کیا تھا, اس میں دوسری روایتوں میں صراحت موجود ہے کہ پردار گھوڑوں کی تصویریں تھیں جو رسالت میں آپ کے گھر میں لگی ہوئی. پردار گھوڑوں کے بارے میں عام طور پر اگر عرب کی تاریخ سے واقف ہیں تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ فرشتوں کو لوگ پوچھتے تھے, اور فرشتوں کی تصویریں بالعموم اسی طریقے سے بنائی جاتی تھیں. چنانچہ اس شائبے کو محسوس کر کے آپ نے اس کے بارے میں بھی تنقید کی. تو آپ سب روایات کو جب جمع کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد نتیجہ نکالتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سری ارشاد رکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اصل میں خدا کی تخلیق کے مشابہ تخلیق بناتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا عکس بناتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی صورت بناتے ہیں کہ جس کو نافع اور زار سمجھتے ہیں, جس میں روح مانتے ہیں, جس کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کا خدا سے تعلق ہے یا یہ ہمیں خدا کے قریب کر دے گی. یہ گویا اس کو ایک زندہ حقیقت کے طور پر بنانا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم خدا تعالیٰ کے مقابلے میں کس طرح یہ معاملہ کر سکتے ہو, تم تو ایک ذرہ نہیں بنا سکتے, تم تو ایک جو کا دانہ نہیں بنا سکتے. یہ فہم حدیث ہے. اور جب یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے دیکھا جاتا ہے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضور کس چیز کو ممنوع قرار دے رہے ہیں. یہ تو تصویر کا معاملہ ہوا.
تیمور, آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟
ہم نے یہ دیکھا کہ ویسٹ نے پچھلے 200 سالوں کے اندر زبردست ترقی کی, اور انہوں نے تقریباً پوری دنیا پر ایک اپنا قبضہ جمایا, ایک جدید نوآبادیاتی نظام قائم کیا. تو ہمیں تمام ان آرٹس کو, ان چیزوں کو, ان تمام انٹلیکچوئل فارمز کو ماسٹر کر کے اور ان کو نئی شکل میں ڈھال کے, اس شکل میں نہیں جس شکل میں وہ ایک ڈومیننس کا باعث بنی, مگر اس شکل میں جس شکل میں وہ اس ڈومیننس کے خلاف جدوجہد کرنے میں ہماری مدد کریں, اس میں ہمیں لے کر آنا ہے. تو طاہر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, انہوں نے اجتہاد کر کے یہ فیصلہ کر لیا کہ ٹی وی پہ اب آیا جا سکتا ہے, مگر یہ میں سمجھتا ہوں اس پہ کیوں نہیں اجتہاد کیا جا سکتا کہ جو فائن آرٹس ہیں, موسیقی ہے یا مصوری ہے یا اور کوئی آرٹ ہے, اس پہ کیوں نہیں اجتہاد اسی طرح کیا جا سکتا جس طرح ٹیلی ویژن پہ کیا؟
یہ میں چاہوں گا کہ اس کا مفصل جواب دیں. آپ کی بنیادی بات تو آبویسلی یہی ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں محض لگژری نہیں رہی بلکہ ایک نیسیسٹی بن گئی ہیں سروائیول اور پروگریس کے لیے.
Not only that, یہ ایک انسان کی سوچ کی انٹلیکچوئل استھیٹک ڈیولپمنٹ کا انتہائی اہم طریقہ ہے, اور ان کے نقطہ نظر پر چلنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے سماج کی جو استھیٹک اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے 1980 کی دہائی میں, میں سمجھتا ہوں, اور ہو رہی ہے.
تیمور, آپ کی بات کو بھی جاری رکھتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا تفصیل کا تقاضا کرتی ہے, بلکہ اس پہ صدف کی بھی رائے میں لینا چاہوں گا, اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ دونوں علماء کیا بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ناظرین, تیمور صاحب کی بات جاری تھی اور اس میں انہوں نے بہت سارے پرابلمز کی طرف اشارہ کیا. صدف, آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟
تیمور نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات اٹھائی تھی, وہ اس کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جیسے عورتوں کے بل بورڈز ڈیفیس کیے جاتے ہیں, عورتوں کی شکلیں ڈیفیس کی جاتی ہیں جہاں پہ بھی ریپریزنٹڈ ہوں, اس سے یہ بھی تو بندہ ڈیڈیوس کر سکتا ہے کہ عورت کا پبلک میں ہونا ہی ایک انڈیسنسی سمجھی جاتی ہے. تو جو انڈیسنسی کی ڈیفینیشن انہوں نے دی ہے وہ تو فرق چیز ہے, لیکن ایک پبلک اسٹینڈرڈ جو انڈیسنسی کا ہو سکتا ہے وہ کافی ویریبل ہے.
آپ کمنٹس کے اوپر میں چاہوں گا کہ طاہر صاحب اپنے نقطہ نظر کو بیان کریں,
میں گزارش کرنا چاہوں گا
چیزوں کو جمع کر کے جائز صاحب سے پوچھے کہ کیا.
بالکل بالکل صحیح ہے. دیکھیے اس کے بارے میں صرف اتنی بات ہے کہ اسلام کو کسی چیز پہ اعتراض نہیں ہے, یہ بات کئی مرتبہ دہرائی جا چکی ہے. مسئلہ جو ہمارا اسپیسیفک تصویر کے بارے میں چل رہا ہے, اس کے بارے میں اب دین کی ایک ہدایت آئی کہ اس کے بارے میں یہ پابندی ہے, بات یہ ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر دین کو اعتراض کیوں ہے, یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال لوں, میں بالکل بالکل بالکل,
کیونکہ اگر جب یہ اس کا آپ صحیح تعین نہیں کریں گے تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ غلط نتیجے پہ پہنچیں گے.
میں آپ کو ساری پوری بات بتا رہا ہوں. دیکھیے جھوٹ بولنا ہمارے دین کی روح سے حرام ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ہم بیٹھے مذاق میں اگر ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں, اس سے نہ ان کو کوئی مالی نقصان ہو رہا ہے, نہ مجھے ہو رہا ہے, نہ معاشرے کے کسی اور فرد کو ہو رہا ہے, آپ کیا اس جھوٹ کی اجازت دیں گے؟ نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ اپنے وسیع تر پہلو سے ایک مضر چیز ہے. اسی طریقے سے تصویر کے بے شمار مضر پہلو ہیں جو ہمیں سمجھ آ رہے ہیں.
تصویر کو جھوٹ سے جوڑا, پہلی بات یہ غلط. دوسری بات یہ کہ اگر میرا دشمن مجھے پکڑ لے اور مجھے یہ کہے کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے ملک کے یا تمہارے جو تحریک ہے اس کے راز کیا ہیں, تو میں تو جھوٹ بولوں گا, میں کیوں سچ بولوں؟
اسی بات کی
بات یہ کہ کانٹیکسٹ میں,
اسی بات کی
ایک بات ختم کرنے دیں, ہر کانٹیکسٹ میں کوئی بھی چیز جو ہے اس کو کانٹیکسٹ کے بغیر دیکھا جائے, حالات سے باہر نکال کر دیکھا جائے تو وہ غلط ثابت ہو جاتی.
بات مکمل میری کر لیں
جی, آپ بات مکمل کسی میں ہی آ جاتا ہے. اگر اسی ٹاپک پہ آپ رہے نا جی,
میں پھر مثال کے ذریعے سے بات سمجھانا, میں اسی کی طرف آ رہا تھا. جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک بندہ پکڑ کے مجبور کرتا ہے کہ وہ پوچھے,
وہاں پہ جھوٹ بولنا ایتھکس کے دائرے میں نکل جاتے ہیں نا, وہ ایک اخلاقیات کا دائرہ ہے جس کو یونیورسلی مانا جاتا ہے. یہ چیزیں پیکیولر ہیں اسلام کے اندر.
میں اسی کی مثال دے رہا ہوں.
اگر آپ اسی کی مثال دے دیں کہ اس سے یہ نقصان پہنچتا ہے.
اب جیسے اب اگر تصویر ہماری کسی ناگزیر ضرورت کے لیے وہاں پہ یہ ہے کہ تصویر کا ہونا ضروری ہے, تو کوئی بھی عالم یہ نہیں کہے گا کہ نہیں نہیں, چونکہ دین میں حرام ہے اس لیے آپ نہ کریں. بالکل جائز ہے. اب دیکھیے حج کے جانے کے لیے
مثلاً روپے میں
کیا ضرورت ہے, آپ فرما دیجیے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آج کے لیے پاسپورٹ میں ضروری ہے, کوئی عالم بھی نہیں کہتا کہ نہیں ہونی چاہیے.
وہاں آپ کے نزدیک ٹھیک ہے یہ؟
بالکل ٹھیک ہے, ہونی چاہیے. اگر اس کی ایک ضرورت ہے تو واقعتاً ہونی چاہیے.
لیکن اس سے کیا ہم یہ اصول اخذ کریں کہ معاشرتی ضرورت کے تحت حرمت جو ہے علت میں بدل جاتی ہے؟
ناگزیر ضرورت کے تحت, اسے کہتے ہیں قانون اضطرار. جیسا کہ سور کا گوشت کھانا جائز نہیں,
لیکن وہ تو بڑا غیر معمولی اضطرار ہوتا ہے.
اضطرار کی پھر مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں, اس کا غیر معمولی کا یہ تو پھر صورتحال دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا. اس لیے اس تصویر کو ہم قانون اضطرار کی روح سے جہاں جہاں ہمیں ضرورت ہوگی بالکل جائز قرار دیا جائے گا, اور اہل علم میں سے کوئی بھی اس پہ انکار نہیں کرے گا. اور یہاں پہ مسئلہ یہی ہے, انہوں نے جتنی مثالیں دی ہیں وہ ساری کی ساری اسی صورت میں آتی ہیں کہ اگر ان کو نہ کیا جائے تو ایک بہت بڑا فائدہ رہ جائے گا. لہٰذا اس فائدے کو حاصل کرنے کے
سوال کے حوالے سے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی آپ کے جواب میں, جو میں چاہوں گا جس کا جواب آپ بھی دیں, اور پھر اس کے بعد جاوید صاحب سے بھی چاہوں گا کیونکہ وہ وضاحت مجھے ابھی نہیں ہوئی
جی,
کہ وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ تو آپ نے بتایا نا کہ کس صورت میں اس کا اضطرار پیدا ہو جائے گا, تو ایک غلط چیز کو گوارا کیا جا سکتا ہے, یہ ایک الگ اصول ہے. اس میں غلطی ہے کیا جس سے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے, فرد کو نقصان پہنچتا ہے, یہ وہ جاننا چاہ رہے ہیں.
اس میں
اور خاص طور پر ایک منفی حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ جی میرے نزدیک تو اصل میں اس کا ہونا اتنے فوائد پہنچاتا ہے.
دیکھیے میں نے یہی کہا کہ اس پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے جو ہونے سے جو فوائد ہیں اگر وہ ایسے ناگزیر ہیں ان کو حاصل کیا جائے گا.
نہیں, نقصانات کیا ہیں وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں.
بات پھر وہیں آئے گی, کیا ان نقصان حکم کی بنیاد وہ نقصانات ہیں یا اصل حکم ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اصل حکم ہے.
مسلمان کی حیثیت سے میں پوچھوں گا تو آپ مجھے بتائیں گے نا.
ہاں,
فرد کی حیثیت میں
اگر آپ,
اب وہ خارج میں کوئی کھڑا ہوا آدمی پوچھتا ہے, ہم مسلمان اس کو کیا جواب دیں اس بات کا؟
دیکھیے جزیات کے بارے میں اگر خارج سے کھڑا ہوا کو پوچھتا ہے تو اگر کسی جزی کے بارے میں وہ مطمئن نہیں بھی ہو پاتا تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے اصل تو حکم ہے, اس کے بے شمار وہ نقصانات بھی موجود ہیں, شرک بھی ہو رہا ہے, ان میں اسراف بھی ہے, ان میں سفلی جذبات کے بھڑکنے کی بات بھی ہے.
اس لیے
تصویر میں آج بھی
یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ بتا دیں نا کہ اس میں کون سی چیز پائی جاتی ہے, اسراف پایا جاتا ہے,
ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں. اگر دیکھیے
یعنی وہ جو گھوڑے والی نے مثال دی, جو گھوڑا غازی چوک پر لگا ہوا تھا, اس سے آپ کے نزدیک شاید شرک ہو رہا تھا یا اسراف ہو رہا تھا؟
نہیں, میں تو اس کو اس لیے وہاں سے اکھاڑنا چاہوں گا کہ نبی کریم نے منع کیا ہے. اس کی حکمت یہ ہے کہ اس میں اسراف بھی وہاں پہ پایا جا رہا ہے اس وقت, یہ اس کی اس وقت حکمت ہوگی کہ وہاں اسراف پایا جا رہا ہے, لیکن اکھاڑا کیوں جا رہا ہے کہ نبی کریم نے منع کیا ہے.
ٹھیک ہے,
یہ تو بہت تنگ نظری ہے میرا خیال ہے. دیکھیں آصف, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ مجھے گٹار بجانے کا بہت شوق ہے. میرے پاس ایک اسپینش گٹار ہے, میں کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں, میں بجاتا رہتا ہوں. میں پرفارمر نہیں ہوں, بس اپنی ہابی کے لیے اپنے کمرے میں بیٹھ کے خود بجاتا ہوں, اکیلا ہی ہوتا ہوں اکثر. ٹھیک ہے جی, اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ کہیں گے کہ دف بجایا جا سکتا ہے مگر اور کوئی انسٹرومنٹ نہیں بجایا جا سکتا, اب اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے کیا اس میں شرک کیا یا میں نے کیا اس میں کسی کو نقصان کیا؟ اب سائنٹسٹ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں یہ فائن آرٹس کے حوالے سے, میوزک کے حوالے سے, ان تمام چیزوں کے حوالے سے. ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ اگر بچہ ہے اور وہ گرو کرتا ہے, سائیکالوجسٹ یہ آپ کو گرو کر رہا ہے, تو اس پیریڈ میں سائیکالوجسٹ یہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ میوزک سنتا ہے تو اس کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اسٹیمولیٹ ہوتی ہے, میتھمیٹیکل ڈیولپمنٹ اسٹیمولیٹ ہوتی ہے,
ریلیکس کرنے کے لیے
ریلیکسنٹ بھی ہے وہ. میوزک جو ہے وہ اپنا مائنڈ کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے, ریلیکس کرتا ہے, ڈیولپ کرتا ہے, اور اس کو سیکھنے کا جو کی جو اسکل ہے وہ ڈسپلن سکھاتی ہے. اسی طرح فائن آرٹس کو سیکھنے یا اس کو ڈیولپ کرنے وہ ڈسپلن.
نہیں نہیں, بات دیکھیے قرآن مجید میں بات یہ ہے کہ یسالون عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس, اللہ نے فرمایا جوئے میں شراب میں لوگوں کے لیے منافع ہے, خود قرآن کہہ رہا
ہے. ایک سیکنڈ, میں ایک بات
منافع موجود ہے لیکن اس کے باوجود
ٹوٹلی ڈسگری کرنا چاہ رہے ہیں نا جی. آپ تو اس کا پھر جواب یہ نہیں دیتے نا, آپ کہتے ہیں
دیکھیں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے دیکھیں دوبارہ سے, پہلے انہوں نے میری بات تصویر کی جھوٹ سے ملائی, اب انہوں نے میری بات گٹار بجانے کی جوئے اور شراب پینے سے ملائی. اب دیکھیں ایک ویل اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ الکوہول جو ہے وہ آپ کی جو مینٹل فیکلٹیز ہیں ان کو ڈیمیج کرتا ہے. ویل اسٹیبلشڈ بات ہے کہ جو جوا ہے وہ ایک ایڈکٹیو چیز ہے, اور وہ جو بندہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے اس کو نقصان, سماجی طور پر ان دونوں چیزوں کا نقصان پہنچتا ہے. ایک سیکنڈ میری بات ختم ہونے دیں پلیز. مگر یہ ایک ویل اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ جو آرٹس اور استھیٹکس کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے نتیجے میں لوگوں کو بے انتہا فائدہ ہوتا ہے, ان کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہر حوالے سے ہوتی ہے.
الکوہل میں آپ میں اگر استعمال کروں اگر اس کو عقل کو نقصان نہ دے تو پھر جائز ہو جائے؟
جناب کاف سیرپ کے اندر اس مقدار کے اندر الکوہل استعمال ہوتا ہے کہ اس کا نقصان نہیں ہوتا,
اور اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں.
لہذا میں یہ کہوں گا
گویا کہ شراب اتنی مقدار میں پی جا سکتی ہے جسے نشہ نہ ہو.
جی نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں لہذا شراب کا استعمال دوائی کے طور پر جہاں
وہ تو اضطرار کی بات ہے نا,
تو بس یہی تو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ بھی اضطرار ہے.
اضطرار
فائن آرٹس کی ڈیولپمنٹ ہمارے سماج کے لیے ایک ضروری چیز ہے.
میں نے آج تک گٹار نہیں بجائی, مجھے تو کچھ نہیں ہوا. یہ اضطرار نہیں ہے.
آپ نے گٹار نہیں بجائی مگر آپ کیلیگرافی ضرور کرتے ہیں. آپ
ٹھیک ہے اس پہ کیجیے.
تو اسی طرح اگر آپ کیلیگرافی کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں تو ایک یہ بھی قسم کی,
اصل میں دیکھیں اگر ہم فنون لطیفہ, کیونکہ موضوع فنون لطیفہ ہے تو ہم کیونکہ اس سے مثالوں میں بہت توسیع کر رہے ہیں اس کے اندر, تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ دونوں کے نقطۂ نظر تو سامنے آ گئے ہیں. بریک کے بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ اس پہ ایک جاوید صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لیا جائے, پھر دوبارہ اس پہ بحث کر لی جائے. ناظرین واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک غامدی صاحب, آپ نے بات سنی ہمارے یہاں پارٹیسپینٹس کی, آپ اس بارے میں جو خاص طور پر تیمور اور صدف نے نقطہ اٹھایا ہے اس کے حوالے سے آپ کا کیا ہے؟
میرے خیال میں بالکل درست بات انہوں نے کہی ہے. میرے نقطہ نظر پر تو یہ اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا. میں نے تو اسی لیے عرض کیا ہے کہ قرآن مجید نے جب اس معاملے کو موضوع بنایا ہے تو دیکھیے کس خوبصورتی کے ساتھ اس نے سب سے پہلی بات یہی کہی ہے. قرآن نے بات یہاں سے شروع کیا ہے کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج علی عبادہ, کہ یہ خدا ہے اس نے زینتیں پیدا کی ہیں, اس نے جمالیات کا احساس پیدا کیا ہے, اس نے اس کی تسکین کے سامان پیدا کیے ہیں, تم میں سے اس کو حرام دینے والا کون ہے؟ سامنے تو آئے. تو قرآن مجید تو بات ہی یہاں سے شروع کر رہا ہے. اس وجہ سے میرے نزدیک یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ انسان کی فطرت کی تشکیل میں, انسان کے ماحول کی خوبصورتی میں, انسان کے مجموعی مزاج کی تخلیق کی فعالیت یا کریٹیو ایکٹیویٹی کو بلند کرنے کے لیے فنون لطیفہ غیر معمولی کردار ادا کرتی ہے. میرا تو ذاتی احساس یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی لوگ کیونکہ ان چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے, یہی وجہ ہے کہ وہ لطافت, وہ محبت, وہ تعلق خاطر, وہ انسانوں کے ساتھ ایک غیر معمولی معاملہ جو فی الواقع انسانیت کا شرف ہے, اس کی کمی واقع ہونی شروع ہو جاتی ہے. آپ اگر کسی قوم کے اندر سے فنون لطیفہ کا احساس اور شعور ختم کر دیتے ہیں تو آپ محض ایک چیز نہیں نکالتے, آپ درحقیقت انسان کی لطیف حسیات کی نفی کر دیتے ہیں. اس وجہ سے شاعری ہو, ادب ہو, افسانہ ہو, ڈرامہ ہو, تمثیل ہو, اس نوعیت کی جتنی چیزیں ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ سب صرف ان حدود کے پابند رہنے چاہیے جن حدود کا میں نے آپ کے سامنے
اس میں پھر جو صدف نے سوال اٹھایا تھا جی, اور میرے خیال تیمور نے بھی اس کی تائید کی تھی کہ بہرحال استھیٹکس کا دنیا کی بیشتر شاعری کی اصناف میں ایک بہت بڑا موضوع عورت رہا ہے, اور وہ استھیٹکس کا ایک سمبل رہی ہے. اس پہ تو آپ قدغن لگا دیتے ہیں.
ہم نے تو کوئی قدغن کبھی نہیں لگائی. میں آپ کو اس کی مثالیں خود رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایسے دے دیتا ہوں. آپ یہ جانتے ہیں کہ عربی زبان کے قصائد تشبیب سے شروع ہوتے ہیں, یعنی ان کے ہاں ایک شاعری کی صنف موجود ہے نا قصیدہ, تو قصیدہ ہمیشہ تشبیب سے شروع ہوتا ہے. تشبیب کیا ہوتی ہے؟ تشبیب میں آپ عورتوں کے بارے میں یا ان کے حسن و جمال کے بارے میں یا محبت کے احساسات کے بارے میں یا کسی دیار سے محبوب کے چلے جانے کے بارے میں پہلے گفتگو کرتے ہیں.
لیکن حضور نے منع تو کیا تھا نا جی اس چیز سے کہ کسی سن خاص
گزارش میری گزارش سن لیجیے, یہاں سے آپ شروع کرتے ہیں, اس کے بعد گریز ہوتا ہے, پھر اس کے بعد آپ اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. یہ تشبیب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتی رہی, یہ تشبیب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے بھی ہو رہی تھی, یہ سیدنا عمر کے زمانے میں بھی ہوتی رہی. آپ دیکھیں انہوں نے کس چیز پہ پابندی لگائی, یعنی جب یہ معاملہ سامنے آیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ دیکھیے کسی مخصوص اور متعین خاتون کا نام لے کر تشبیب نہ کی جائے. تو اس کے اندر تو اخلاقی قباحت موجود ہے. اس وجہ سے وہ بالکل ٹھیک دین کے مزاج کو سمجھتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کعب بن زہیر کا جو مشہور قصیدہ ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ قصیدہ پڑھا گیا ہے. ان کا وہ مشہور واقعہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ بھاگ گئے تھے اور لوگوں نے ان کو توجہ دلائی کہ تم اگر حاضر ہو جاتے ہو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو وہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. فتح مکہ کے بعد وہ تشریف لائے, لوگوں کے ایما پر تشریف لائے اور انہوں نے آ کے قصیدہ پڑھا. یہ زہیر کعب بن زہیر کا یہ قصیدہ اب بھی آپ کے پاس موجود ہے. بانت سعاد کے نام سے یہ قصیدہ بیان ہوتا ہے. پہلا مصرع یہ ہے کہ بانت سعاد و قلب الیوم مبتول, یعنی سواد چلی گئی. یہ دیکھیے اسی عرب تشبیب سے شروع ہو رہا ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا گیا ہے. آپ فرمائیں گے شاید آپ نے غور سے نہیں سنا. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں ایک مصرع تھا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ میں ایک مصرع تھا کہ سیف من سیوف الہند مسلول, آپ تو ہندوستان کی تیغ برہ ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں توجہ دلائی کہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لو, اس کو یوں کر لو سیف من سیوف اللہ مسلول, آپ تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک کھلی تلوار ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے اس طرح کے لطیف احساسات پر کوئی پابندی نہیں لگائی, چونکہ سواد اور سلیما یہ در حقیقت تصوراتی نام تھے, تو اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا گیا. یہ قصائد بیان کیے گئے, پڑھے گئے, لیکن جب آپ نے کسی متعین خاتون کے بارے میں جو کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے, شاعری کرنا شروع کر دیا تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو روکا جائے گا. تو میرے نزدیک تو بالکل ٹھیک وہ جگہ ہے جہاں سے اسلام نے اس سارے معاملے کو اپروچ کیا. شاعری کے بارے میں آپ یہ دیکھیے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سیدنا عمر کی تو میں نے آپ کو مثال دے دی. ایک قصیدہ آپ کے سامنے پڑھا گیا, وہ قصیدہ بالکل اسی اسلوب پر لکھا گیا تھا جو عربوں کا عام اسلوب تھا, اس کی ابتدا تشبیب سے ہوئی تھی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی تنقید کا لفظ نہیں کہا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا تو اس مسئلے میں بھی جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ کسی متعین خاتون کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کی جائے, ورنہ وہ چاہتے تو تشبیب کرنے ہی پر پابندی لگا دیتے. ہم نے کبھی گلستان بوستان سادی نے لکھی ہے, ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی رہی, اس کو ممنوع قرار دیا ہے. آپ گلستان کو پڑھیے, اس پہ باب پنجم در عشق و جوانی ہے اور ذرا آپ اس کے مندرجات کو دیکھیے, اس میں کیا کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں.
وہ کراہت کے دریے میں یا
دیکھیں گے اس کی نوعیت دیکھیں گے کہ کیا معاملہ اس میں ہوا ہے کہ جس کے اوپر کراہت کا حکم بھی لگایا جائے. لیکن یہاں تو ابھی زیر بحث یہ ہے کہ کیا چیز مطلقاً ممنوع ہے. زیر بحث مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کس صورت میں ہم ممنوع قرار دے رہے ہیں, یہ ہے کہ نہیں تصویر بنائی نہیں جا سکتی. اور آپ دیکھیں اس میں پھر صورتحال کیا جہاں ہم پہنچ گئے ہیں, وہ صورتحال یہ ہے کہ اب صرف اضطرار ہے جو اس کو حلال کرے گا. آپ جانتے ہیں اضطرار کیا چیز ہے؟ یعنی ہم قرآن مجید سے تو یہی سمجھے تھے کہ اضطرار کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی کی جان جا رہی ہے, یا آدمی کا مال جا رہا ہے, یا آدمی کی آبرو جا رہی ہے, اس موقع کے اوپر اضطرار ہوا کرتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اب اضطرار کی صورت ہے کہ سیاسی لیڈر اگر علماء ہوں تو تصویر کھینچوانا اضطرار, مجلس منعقد ہو رہی ہے اور اس میں کیمرے والوں کو بلانا اضطرار, اخباروں میں بیان دینا, انٹرویو دینا اضطرار. میں آپ کو ایک ایک صاحب علم کے بارے میں بتا دیتا ہوں جو تصویر کی مطلق حرمت کا فتویٰ دے گا. آپ ابھی چلے جائیں, جا کیمرے سے تصویریں لینا چاہیں اور یہ کہہ دیں کہ میں فلاں پریس کا نمائندہ ہوں اور اخبار میں چھاپنے کے لیے آیا ہوں, کوئی انکار نہیں ہوگا. یہ کون سا اضطرار ہے؟ آپ نے جیب میں نوٹ رکھا تو اضطرار, آپ نے شناختی کارڈ بنوایا تو اضطرار. یعنی اضطرار کیا چیز ہے؟ کیا اس طریقے سے حرمتیں پامال ہوا کرتی ہیں؟ اور پھر اس کی مثال آپ کس چیز دیتے ہیں؟ جھوٹ سے. جھوٹ کا برائی ہونا انسانیت کے مسلمات میں سے. آپ کس چیز کی مثال دیتے ہیں؟ فحش چیزوں کی, زنا کی, بدکاری کی. ان کا مسلمہ طور پر غلط ہونا ہر شخص کو معلوم ہے. آپ پہلے یہ تو بتائیں کہ وجہ کیا ہے. میں نے آپ کو اسی لیے توجہ دلائی تھی ابتدا میں اور اصرار کیا تھا اس بات پر کہ ہم روایات پر اس وقت جائیں گے جب پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید کس غیر معمولی طریقے سے اس سارے مسئلے پر گفتگو کر.
ناظرین اس کے بارے میں گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی جاوید صاحب, طاہر صاحب جو یہ فرما رہے تھے کہ جن چیزوں کا ذرا ہمیں نظر آتا ہے وہ تو چلیں ٹھیک ہے, وہ تو ہم بتا بھی سکتے ہیں, ایکسپلین بھی کرتے ہیں اور دنیا عام طور پر اس کو مانتی بھی ہے, لیکن بہت ساری دین کی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس میں جب خود پیغمبر نے اطلاق کر کے بتا دیا ہے تو پھر ہمارے لیے یہ زیر بحث نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا ہم نقصان جو ہے کسی کو سمجھا پاتے ہیں نہیں سمجھا جاتے, کیونکہ پیغمبر کا اجتہاد بہرحال ایک شارع کے حوالے سے تو وہ شریعت کا حصہ ہے, اور جب انہوں نے اطلاع کر کے بتا دیا کہ تصویر کی فلاں صورت جو ہے وہ ممنوع ہے یا میوزک کی فلاں صورت جو ممنوع ہے, میوزک کی کنڈمنیشن خود پیغمبر نے کر دی ہے, تو اس کے بعد یہ جس طرح ہم نماز کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ پانچ ہیں یا چھ ہیں یا سات ہیں, یہ کیوں ہیں, اس سے کیا فائدہ کیا نقصان ہوتا ہے, بس پیغمبر کا فیصلہ ہے, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں. آپ مجھ سے پوچھیں گے میں آپ کو عبادات کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کی کیا نوعیت ہے, لیکن یہاں تو قرآن مجید ہم کو بتا رہا ہے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو مولانا کی بات پہ پیدا ہوتا ہے, میری بات پہ تو پیدا نہیں ہوتا. میں نے تو آپ کو بتایا کہ قرآن نے وہ بنیادیں واضح کر دی ہیں جو میں دنیا کے ہر شخص کو سمجھا سکتا ہوں. میں بتا سکتا ہوں کہ یہ چیز اس لیے حرام قرار دی گئی ہے, اس لیے ممنوع قرار دی گئی ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممنوع قرار کیا دیا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ تصویر میں آپ نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ یہ حاضح صور ہیں, یہ تلک صور ہیں. عربی زبان سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ اب یہ تصویریں مطلق نہیں رہیں. آپ نے اشارہ کر کے بتایا یہ اس نوعیت کی تصویریں ہیں جس کو میں ممنوع قرار دے رہا ہوں, اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم پلٹ کر آئیں گے اور دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کی بنیادوں میں وہاں شرک موجود ہے. اور اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی فوش چیز ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ہم بھی اطلاق کریں گے, اللہ کے پیغمبر نے بھی اطلاق کیا ہے. پہلے تو یہ ثابت کیجئے کہ اطلاق کس چیز پر کیا گیا ہے. اسی طرح کا معاملہ موسیقی کا ہے, کوئی ایک روایت بھی صحت کے معیار پر آخری درجے میں پوری نہیں اترتی. پہلے تو اسی چیز کو دیکھنا چاہیے. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ ایک حرمت کی نسبت کرنے جا رہے ہیں تو آخری درجے میں اس چیز کو ثابت ہونا چاہیے. وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے. بخاری کی ایک روایت جس کی بنیاد پر یہ ساری گفتگو کی جاتی ہے اس کو دیکھ لیجیے, اس میں بات کیا کہی گئی ہے. اس میں کوئی باقاعدہ طریقے سے حرمت و حلت کو بیان ہی نہیں کیا جا رہا. اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ میری امت پر ایک ایسا وقت بھی آ جائے گا جس میں یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف, چار چیزوں کا ذکر کر دیا ہے. اب ان چاروں چیزوں کو آپ علل اطلاق لے لیں ذرا. سب سے پہلے اسی چیز کو لے لیں کہ شرمگاہوں کو لوگ حلال کر لیں گے. مجھے یہ بتائیں سب شرمگاہیں حرام ہیں؟ یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن مجید نے کن کو حلال کیا ہے, کن کو حرام کیا ہے, کیا حدود ہیں, کیا قیود ہیں. تو میں نے یہ ایک مثال دی معذرت کے ساتھ سمجھانے کے لیے آپ کو بات. اسی طرح سے میں ایک ایک چیز کو دیکھوں گا. میں معذرت کو بھی اسی طرح سے دیکھوں گا, میں ریشم کو بھی اسی طرح دیکھوں گا, میں شراب کو بھی اسی طرح دیکھوں گا, اور اس مجموعی پورے نظام کے اندر رکھ کے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دین کی ایک ایک بات سمجھائی جا سکتی ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ آپ سوال کریں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ دین کا کوئی جزوی حکم بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نہایت واضح عقلی اور فطری دلائل پر قائم نہیں کیا.
لیکن جو طاہر صاحب کا اضافی پہلو تھا, اور طاہر صاحب اس کی خود وضاحت کر دیں گے اگر میں اس میں کچھ کمی کرتا ہوں, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اطلاق کر دیا یہ ایک بات ہے, جب پیغمبر نے اطلاق کر دیا تو کیا وہ خود ایک مطلق حکم نہیں بن جاتا؟ اس کا طاہر صاحب اس میں سوال میں کوئی اضافہ,
میرے خیال میں جس آیت کو بنیاد بنایا جا رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا غور ایک اور پہلو سے بھی ہونا چاہیے. اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کا بہت گہرا تعلق اس کے ساتھ ہے.
جی
جیسا کہ انہوں نے ابتدا میں واضح کیا کہ اصل میں عرب جو تھے وہ برہنہ ہو کے عبادت کرنے کو سمجھتے تھے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے. اصل میں نفی تو اس تصور کی جا رہی ہے. اس سے آگے بڑھ کر یہاں پہ موضوع بحث یہ نہیں ہے اس وقت کہ کیا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے اس کی حلت و حرمت کی بات یہاں پہ ہے یا نہیں ہے. اس میں آگے اگرچہ یہ بتایا گیا اور حصر کے ساتھ بتایا گیا, لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید میں یہ آیت بھی ہے, قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَعَامٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً. اب یہاں بھی حصر کے ساتھ چار چیزوں کا ذکر ہے, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے. اگر اسی کو بنیاد بنا کے یہ کہا جائے کہ چار چیزیں صرف حرام ہیں, اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے, تو یہ بات مناسب نہیں ہے. اسی طریقے سے
یہ سوال لے لیتے ہیں. یہ جیسا ایک تو جو میں نے سوال کیا تھا انہی کے سوال کے امتداد میں کہ جب حضور نے کسی چیز کا اطلاق کر دیا تو وہ کیا مطلق نہیں رہے گی, اور دوسرا یہ جو فرما رہے ہیں کہ یہاں جو انما ہے وہ حصر کے لیے نہیں ہے, اور اس کی بے شمار مثالیں قرآن میں ملتی ہیں. جس طرح
کی میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ آپ یہ کیا سوال اٹھا رہے ہیں. حضور نے اطلاق کیا ہے, درست فرمایا ہے, بالکل قرآن کے حدود میں کیا ہے, وہ مطلق حکم ہے, آپ نے دیا ہے, قیامت تک کے لیے واجب الاطاعت ہے, اس پر بحث کہاں ہے, دیا کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ان تصویروں کو ممنوع قرار دیا ہے جن میں شرک پایا جاتا تھا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس موسیقی کو ممنوع قرار دیا ہے جو لوگوں کے اندر فوش جذبات کے پیدا کرنے کا باعث بنتی
ہے. آپ کا اختلاف فہم کا اختلاف ہے, یعنی
یہ بات کر رہا
ہوں.
اس اصولی سوال کو بار بار معلوم نہیں کیوں اٹھایا جاتا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خدا کے پیغمبر کے حکم کا نام دین ہے. آپ فرما دیں کہ یہ بات دین ہے اور دین کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں. میں جسارت کیسے کر سکتا ہوں اس سے اختلاف کرنے کی؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کی بات کا مدعا کیا ہے, آپ نے کیا بات کہی ہے,
پیغمبر کی بات آپ نے کیسے سمجھی,
میں نے کیسے سمجھی, مجھے سمجھ نہیں ہے نا. تو میں قرآن مجید کو دیکھوں گا, میں ان تمام احادیث کو دیکھوں گا, میں ان کو جمع کروں گا, میں ان کا مدعا جاننے کی کوشش کروں گا. مجھے یہ کرنا ہے. میں نے آپ کو بتایا, حدیثوں کے اوپر تبصرہ کر کے بتایا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان حدیثوں کے اندر تو خود حضور فرما رہے ہیں کہ حاضر صور تلک صور. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے خود اس پہ تبصرہ کیا کہ یہ لوگ اصل میں خدا کی تخلیق کے مشابہ تخلیق کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدذوقی تھی جن لوگوں نے اس سے یہ مطلب لے لیا کہ ایک عکس بنانا خدا کی تخلیق کی مشابہت ہے. خدا تعالیٰ اس طرح تخلیق کرتا ہے.
آیت کے والے سے جو ایک منٹ, یہ دوسرا سوال بھی آپ کا پہلے مکمل کر لیں. آیت کے والے سے جو فرمایا کہ یہاں پر تو انما جو ہے اس کا سیاق سباق خود بتا رہا ہے, اگر آپ ہی کی اپروچ اختیار کر لی جائے تو اس کا سیاق سباق یہ بتا رہا ہے کہ ایک خاص پس منظر میں یہ بات کی گئی تھی, اور اس میں تو یہ انما جو ہے حصر کا جو ماننا,
میں تو بہت وضاحت سے خود بتا چکا ہوں کہ یہاں سے بات شروع ہوئی. قرآن نے اس کو موضوع بنایا, موضوع بنا کر پہلے زینتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا, پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ میں نے یہ پیدا کس لیے کی ہیں, پھر یہ بتایا قیامت میں یہ اہل ایمان کو کیسے ملیں گی, پھر یہ بتایا کہ میرے ہاں حرمت و حلت کی بنیاد کیا ہوتی ہے. تو یہاں تو سیاق و سباق بالکل واضح طریقے سے ہر چیز کو متعین کر دیتا ہے. رہ گئی یہ بات کہ ایک دوسری جگہ پہ یہ بات بیان ہوئی, وہاں بھی یہی صورتحال ہے. اصل میں یہ بات سمجھنے میں وہاں بھی غلطی لگی, اور اسی وجہ سے قرآن مجید کے بہت سے معاملات اور مقامات میں اس کی اصل حقیقت تسلیم نہیں کی گئی. وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ فطرت کے اندر بہت سی چیزیں ممنوعات ہیں, بہت سے خبائص ہیں, ان کو تم جانتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کے اصول کے اوپر جن چیزوں کو ممنوع قرار دیا وہ یہی چار ہیں. ان کے علاوہ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح ممنوع قرار نہیں دی. باقی ممنوعات
آپ کے نزدیک وہاں بھی حصر ہی,
وہاں بھی بالکل حصر ہے. میں نے اس پر لکھا ہے اپنی کتاب اصول و مبادی میں, اس کی تفصیل کی ہے. جن چیزوں کو اس کے خلاف قرار دیا جاتا ہے ان میں سے ایک ایک کو لے کے بتایا ہے کہ وہ کس طرح اس کے تحت ہے. قرآن مجید کوئی معمولی چیز ہے, وہ کہے گا کہ میں نے صرف یہی معاملہ کیا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کسی چیز کو پیش کر کے اس کے حصر کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید اپنے بارے میں کہتا ہے وہ میزان ہے, فرقان ہے, یہ سب ہمارے فہم کا قصور ہے. تو سوئے فہم کو آزراہ کرم قرآن مجید کو باطل قرار دینے میں استعمال نہ کیجیے. قرآن بالکل واضح طریقے پر کہتا ہے کہ حرمتوں کی بنیاد یہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ایک قرآن کے حکم کو لے لیجیے, وہ انہی چاروں چیزوں کے اوپر مشتمل آپ کو نظر آئے گا. اور ایک ایک حدیث کو لے لیجیے, وہ بھی یہی بتائے گی, یا وہ چیز فواہش سے متعلق ہوگی, یا شرک سے متعلق ہوگی, یا لوگوں کے خلاف کسی زیادتی سے متعلق ہوگی, یا حق تلفی سے متعلق ہوگی.
اس بات کو جاری رکھتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی تاج صاحب, آپ کے سوال کے حوالے سے جو بات کی اس پر اگر آپ کوئی مزید بات کرنا چاہیں.
دیکھیے, میں نے تو عرض کیا کہ قرآن مجید میں اب انہوں نے وہ جو حصر کی مثال دی, انہوں نے کہا کہ اس کی بھی توجیحات دونوں طریقے پر جب ہو سکتی ہیں تو جی. پھر اس کو بھی لیا جا سکتا ہے. جیسے قرآن مجید میں گدے کا ذکر نہیں حرمت کا, حدیث میں منع آ گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو بھی ہم حرمت کی فہرست میں شامل کریں گے. اب یہ سوال کہ فطرت کی بات بالکل ایک ایسی ہے کہ جس کا کوئی اصول متعین نہیں کیا جا سکتا. اب ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس وقت دنیا میں ایسے ہیں جو سور کھاتے ہیں, اب ان کی فطرت اس بات سے انہیں نہیں روکتی کہ یہ نہیں کھانا چاہیے, باوجود کہ قرآن مجید میں صراحت سے اسے منع کر دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت کی بنیاد بھی قرآن مجید میں ہونی چاہیے یا سنت رسول میں ہونی چاہیے. تو اس لیے جو قرآن مجید اور سنت متعین کر دے وہ اصل میں فطرت.
یہ بڑا اچھا نقطہ ہے جی, میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید اس کی وضاحت لازمن ہونی چاہیے. جاوید صاحب جس طرح یہ فرما رہے ہیں کہ مثال تو کچھ عجیب سی ہے گدھے کی, لیکن ہمارے روایت میں ہمیشہ سے اس کو حرام ہی سمجھا گیا ہے, یا اس کو کھایا نہیں جاتا, شرعی طور پر دینی طور پر اس کو اسی زاویے سے دیکھا جاتا ہے. اور قرآن مجید میں اگر حصر تھا اور اس میں حرمت جو ہے خور و نوش کی اس طرح سے کی گئی تھی, تو پھر یہ کہاں سے آ گیا؟
یہ بات یہ ہے کہ میرے لیے تو باعث تعجب ہے یہ بات کہ اس پر کوئی اتفاق و اجماع رہا ہے. اس پر بہت پیسے ہیں, فقہا کے بہت سے اختلافات ہیں. بعض لوگ اسے پسندیدگی میں ڈالتے ہیں, بعض ناپسندیدگی میں رکھتے ہیں, بعض لوگ اس کی حرمت کی صراحت کرتے ہیں. اس پر آپ دیکھیے تو صحیح کیا مباحث موجود ہیں. یہ تو ایک بات ہوئی. اس وجہ سے ہم اصل میں سنی سنائی باتوں کو علی الاطلاق بیان کرنے کے عادی ہو گئے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کے اندر بے شمار چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کی فطرت فیصلہ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں, اور ان ناپسندیدہ چیزوں کو آپ چھوڑتے ہیں. جہاں پہ اشتباہ کا امکان تھا, اللہ تعالیٰ نے وہاں صراحت کے ساتھ بتا دیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ممنوع قرار دیا گیا, یہ اس کا موضوع نہیں ہے. میں خورونوش پر تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں. میرے نزدیک صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہاں بھی نہایت عمدہ اصول دیا. اس نے کہا تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث حرام ہیں. یہ اصولی بات کرنے کے بعد یہ بتایا کہ ان خبائث کی تعین تو تم کر لو گے اپنے طریقے پر, ان چار چیزوں میں اشتباہ پیدا ہو رہا تھا, اس کو ہم نے وحی کے ذریعے سے ممنوع قرار دے دیا ہے. یہ ہے قرآن مجید کا بیان.
اب قرآن مجید کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے. اب مغرب اور مشرق کے جو لوگ ہیں ان کے اگر اختلاف واقع ہو جاتا ہے کسی چیز پہ, ایک کہتا ہے کہ یہ خبیث ہے, ایک کہتا ہے یہ طیب ہے, تو فیصلہ کیسے کریں گے؟
بڑی اچھی بات آپ نے کی. جن معاملات میں فیصلہ کرنا ضروری تھا خدا نے کر دیا. جن معاملات میں رہنمائی دینی تھی دے دی، باقی معاملات میں بحث جاری رہے گی۔ اگر قرآن کی بیان کردہ بات کے بارے میں دو فقہا کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ فقہا کے حرمت علت میں کیا کیا اختلافات ہیں، تو یہ اختلافات اگر انسانوں کے درمیان بھی رہے اور بحث ہوتی رہے تو کیا قیامت آ جائے گی اس پر؟
جو میرا خیال ہے جب یہ بات تو آبویسلی بہت طویل اور مزید بحث کا تقاضا کرتی ہے، لیکن ہمارے سامنے کم از کم مختلف نقطہ ہے نظر آئے۔
صرف اتنی بات ہے کہ آیت کی جو وضاحت محترم غامدی صاحب نے کی ہے وہ بھی اجتہادی ہے، اس لیے کہ حدیث میں ایک بھی اشارہ ایسا نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم شرک کی وجہ سے کیا، وہ بھی ایک اجتہادی بنیاد ہے، اس لیے میرے خیال میں اس پہ بھی مزید غور و فکر ہونا چاہیے۔
میرے خیال میں مختصر جواب پھر اس سوال کا لے لیتے ہیں جی۔
ٹھیک
جی، جائے صاحب،
آپ حدیث ساری کی ساری کسی نشست پہ لے آئیے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اشارے تو ایک طرف ہے، صراحتیں موجود ہیں، یعنی ان چیزوں کو بیان کیا ہے، وہ کنیسہ کے حوالے سے زیر بحث آئی ہیں، وہ سلیب کے حوالے سے زیر بحث آئی ہیں، وہ سیدہ مریم کی تصویر کے حوالے سے زیر بحث آئی ہیں، وہ پردار فرشتوں کی تصاویر کے حوالے سے زیر بحث آئی ہیں، یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اس وجہ سے حدیث کو پڑھنا چاہیے اس طرح جس طرح ان کو پڑھنے کا حق ہے۔ حدیث کا فہم قرآن کے فہم سے مشکل ہے، اس کی وجہ یہ کہ قرآن مجید میں تو نہ الفاظ کی بحث کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اللہ کے الفاظ ہیں، سیاق سباق بالکل واضح ہوتا ہے، حدیث کو تمام کو آپ جمع کرتے ہیں۔ میں نے تو اس لیے بار بار آپ کو توجہ دلائی کہ وہاں اشارہ کیا جا رہا ہے، ان کی نوعیت واضح کی جا رہی ہے، میں قرآن مجید کی روشنی میں ان کو سمجھوں گا۔ میرے اور اصل میں روایتی علماء میں بنیادی فرق یہی ہے کہ میں حدیث کو ہر حال میں قرآن مجید کے تابع رکھوں گا اور قرآن کی روشنی میں اس کو سمجھوں گا، قرآن کے دیے ہوئے فریم ورک کے اندر اس کو رکھوں گا، قرآن کے متعین کردہ حدود کے مطابق اس کا فہم متعین کروں گا۔ آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن میرے نزدیک یہی صحیح طریقہ ہے اس کو سمجھنے کا۔
ناظرین، اس ساری گفتگو میں یہ تمام اختلافات بھی اور مختلف نقطہ ہے نظر بھی ہمارے سامنے آئے، غامدی صاحب نے اپنی بات پوری طرح سے سامنے رکھی اور اس پہ جو اعتراضات ہو سکتے تھے وہ بھی ہمارے سامنے آ گئے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ گفتگو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کی مزید تنقید کی جائے، اس کا مزید مطالعہ کیا جائے، جو چیزیں اس میں لکھی ہوئی موجود ہیں ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ امید یہ ہے کہ اس پروگرام کے نتیجے میں بہت سی نئی معلومات آپ کے سامنے آئی ہوں گی اور بہت سارے معاملات پر مزید غور کرنے کا آپ کے اندر دائیہ پیدا ہوا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔